أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
یہ سورہ مائدہ کے آخری دو رکوع ہیں. آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشتمل خاص سورہ تین ہیں جو انہی کے نام پر ہیں. ایک آل عمران ہیں کیونکہ عمران حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے اور انہی کے قصے کو بیان بھی کیا گیا اس میں. یعنی پوری سورت میں ایک جگہ پر ان کا قصہ بھی موجود ہے. اور دوسرا سورہ سورہ مریم ہے, اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور تیسرا سورہ مائدہ ہے. مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی فرمائش پر, ان کی دعا پر اللہ پاک نے ایک خاص اکرام کا معاملہ ان کے ساتھ میں فرمایا تھا, اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گویا تفصیلی جگہ یہ تیسری ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی تاریخ اور ہسٹری اور ان کی تعلیمات اور اس سے متعلق مضامین وہ موجود ہیں جو اہل اسلام کو, مسلمانوں کو جاننا بھی چاہیے اور ان کو اپنی فہم اور تدبیر سے ترتیب کے ساتھ میں اس کو دوسروں تک منتقل بھی کرنا چاہیے. برادران ملک کو یا برادران وطن کو جو چیز اصل بتانے کی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, کیونکہ وہ اسی بات کو لے کر آئے تھے. اب اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو تو مانے لیکن حضور کو نہ مانے تو اس نے حضرت عیسیٰ ہی کو نہیں مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے. اس لیے کہ اگر کسی نے حضرت موسیٰ کو تو مانا لیکن حضور کو نہیں مانا تو اس نے حضرت موسیٰ کو جھوٹا مانا اور ان کی کتاب کو بھی جھوٹا مان لیا جبکہ وہ ان کے سچا ہونے کے قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کتاب بھی سچی مانتے ہیں, وہ پیغمبر بھی سچے مانتے ہیں, ان کو مانا جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہوگا. تو صحیح یہودی وہی ہوگا جو مسلمان ہو جائے, جو مسلمان نہ ہو وہ یہودی گمراہی پر, غلطی پر ہے, وہ اپنی یہودیت میں غلطی پر ہے. صحیح عیسائی وہ ہوگا جو مسلمان ہو جائے, جو عیسائی مسلمان نہ ہو وہ اپنی عیسائیت میں غلطی پر اور گمراہی پر ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے, کتابوں میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آیا ہے. چنانچہ قرآن پاک کے مضامین کو دیکھنے سے بھی اس کا خوب اندازہ ہوتا ہے. تو ان مضامین کو اچھے اسلوب میں, اچھے انداز میں وہ منتقل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت محترم دکشان چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ آئے گا نا, وہ اس بات پر ہے کہ مسلمان اپنے دین پر چلتے ہوئے دین کی تبلیغ کا فریضہ غیر مسلموں میں مکمل کر دیں, ان تک پہنچا دیں پوری ہمدردی سے پوری بات, اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. خالی دعا کریں گے تو بھی کام نہیں ہوگا, خالی اپنوں میں کام کریں گے تو بھی کام نہیں ہوگا, خالی دوسروں میں کام کریں گے تو بھی کام نہیں ہوگا. اپنوں میں کام اس طرح سے کرنا کہ اپنے دین پر آ جائے, دین کی ذمہ داری پر آ جائیں, اور پھر یہ ذمہ داری منتقل کر دی جائے, پہنچا دی جائے دوسروں کو, یہ امانت منتقل کر دی جائے, پہنچا دی جائے, اتمام حجت اس کو کہتے ہیں, حجت پوری کر دی جائے, پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے. یہ تین چیزیں جمع ہونے کے بعد میں اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان تین چیزوں کے بعد میں اس کا رزلٹ سامنے نہ آئے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات اللہ نے بہت کھول کر بیان فرمائی اور وضاحت سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حجت پوری کر چکے فرعون کر اور بنی اسرائیل کی تربیت کر چکے, بنی اسرائیل ان کی تربیت میں آ کے ان کی ماننے لگے تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے یہ فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے گھروں کو بنی اسرائیل کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور ان گھروں میں ان کو عبادت کا پابند بناؤ، وجالو بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، واقیم الصلاۃ اور وہاں پر نماز قائم کرو، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے قوم اگر تم اسلام والے ہو، اسلام لیا ہو، ایمان والے ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، وقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، اللہ پہ چھوڑتے ہیں اس معاملے کو اور دعا کرتے ہیں کہ پرور، ذرا زور سے تاکہ سنائی دے دیں، ہاں ہاں، اور اسی طرح جیسا آپ کو بتایا گیا تھا کہ تین گاڑیوں کی جگہ خالی کر دو، نہیں تو اگر ٹو ہو گئے تو پھر آم کا نقصان ہو جائے گا، یہ پیچھے ادھر کی جو سامنے کی جو پارکنگ ہے وہ اصل وہ ہوٹل والوں کی ہے، اپنی تو ہے نہیں، وہ بیچارہ مہربانی کرتا ہے کہ خاموش رہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ کم از کم دو تین پارکنگ تو میرے لیے رہنے دو، میرے پاس آنے جانے والوں کے لیے، تو رائٹ کی جو تین پارکنگ ہیں، تین گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ وہ خالی رہنے دینی چاہیے کم از کم، یہ تو مصیبت سب پہ آ سکتی ہے، اگر سب پہ آئے تو وہ پہلے تین گاڑیوں والے دیں گے بھی نہیں، سب کو پیسے کہاں سے دیں گے، وہ کہیں گے تو اپنے اپنے بک، تو ابھی یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے کہ غیر ضروری پیسے دے دیے جائیں، تو یہ پیسے کام کی جگہ پر خرچ ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمانے پر کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، انہوں نے کہا کہ توکلنا، اور یہ کہا اس کے بعد دعا کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، قوم ظالم کے لیے ہم کو فتنہ نہ بنائیے اور ان سے ہم کو نجات دے دیجیے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، واوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، تم اپنی قوم کے لیے مصر میں مکانات بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اس میں اور انہی کو قبلہ بناؤ، یعنی عبادت کے لیے انہی جگہوں میں انہی مکانات میں عبادت کیا کرو، کیونکہ باہر عبادت کی اجازت نہیں تھی فرعون کی طرف سے، واقیم الصلاۃ وبشر المؤمنین، اور ادھر تبلیغ کا جو فریضہ تھا فرعون اور فرعونیوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام مکمل کر چکے، تو ادھر اندرون کی تربیت کا نظام اور ادھر بیرون کے لیے اتمام حجت پوری کر دینا، یہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ ربنا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے پروردگار آپ نے فرعون کو فرعون کی جماعت کو زینت دے دی، پورا ڈیکوریشن دے دیا آپ نے اور مال عطا فرما دیے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہنے لگے پروردگار اب نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لام عاقبت کا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے ان کو خوب مال مل جانے سے اور مرفع الحالی مل جانے سے اور زینت مل جانے سے، زینت جو ہے نا ضرورت کے بعد ملا کرتی ہے، ڈیکوریشن جو ہوا کرتا ہے پہلے ضرورت پوری ہونے کے بعد ہوا کرتا ہے، تو زینت مل گئی تھی اور مال مل گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو فراوانی ہو گئی تھی، اس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ مل گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ حق کو قبول کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود غلط راستے پہ پڑے، دوسروں کو صحیح راستے پہ چلنے نہیں دے رہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ پاک کو تو معلوم ہی تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام اظہار فرما رہے ہیں کہ بات مکمل ہے اب یہاں پہ، ربنا اطمس علی اموالہم واسدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، پروردگار آپ ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، نفس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں، یعنی اب ان کو توفیق بھی مت دیجئے، کیونکہ پھر کچھ کو توفیق ہو گئی کچھ نہیں ہو گئی تو پھر کہانی لمبی ہو جاتی، راستہ جو ہے ایسا ہے کہ اجتماعی فیصلے جو ہوا کرتے ہیں وہ ذرا ذرا سی چیز میں بدل جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واسدد علی قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیجئے اور زیادہ اور ان کے مالوں کو مست کر دیجئے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، ایمان یہ نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، جب یہ تین کام ہو گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات فرما دی، قال لقد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سن لی گئی، بس ہو گیا کام، تمہارا اپلیکیشن منظور ہو گیا، قال لقد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کی جا چکی ہے، اب یہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، فاستقیما، تم جمے رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کے طریقے پہ مت چلنا، لا یعلمون کے طریقے سے لوگ علم نہیں رکھتے ان کے راستے کو اپنا نمت، اب اس کے بعد میں اب جمے رہو اس بات پہ، اب یہی ہوگا، یہ ترتیب یہی چلے گی. وجہ وزن بھی بڑی اسرائیل البحر، بڑی اسرائیل کو ہم نے سمندر کی طرف لے جانے کو کہا اور سمندر سے ان کو پار کر دیا. فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیاً وعدوا، فرعون اور اس کے لشکر نے دشمنی میں ان کا پیچھا کیا اور ظلمن ان کا پیچھا کیا. فادرکہ الغرق، کیا ہے وہ؟ وجہ وزن بنی اسرائیل البحر فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیاً وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پانی میں ڈوبنے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں. الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب لاتا ہے، فسادی تھا، نافرمانی میں وقت گزار دیا، عذاب دیکھا تو اب ایمان لاتا ہے. فلیوم ننجیک ببدنی، الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين. بعض مفسرین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جملہ یہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا تھا اب مانتا ہے، اور غیرت ایمانی میں انہوں نے سمندر کا کیچڑ اس کے منہ میں ٹھوس دیا تھا کہ بولنے نہ پائے. فلیوم ننجیک ببدنی کا لتکون لمن خلفک آیا، ہم تیرے جسم کو آج نجات دیتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے نصیحت ہو جائے. بنی اسرائیل بھی بڑی عجیب قوم ہے، ان کے واقعات میں اتنا تعجب پنا ہے ان کے واقعات میں کہ مسلمان سوچ نہیں سکتا، اس بات سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہنے لگے پتہ نہیں فرعون ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، بھاگیا ہوگا. مسلمان ایسا بول سکتا ہے حضور کو، اگر سرکار کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو کوئی امتی کو آپ نہیں سوچ سکتے کہ امتی کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یہ بنی اسرائیل ہی سوچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ڈبایا بھاگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ نکال کے پھینک اور ان کے سامنے اس کی لاش ڈال دے. یہ ہے اللہ نے فرمایا خلیم الرجی کا بدنی کا لیتا کون علی من خلفہ کا آیا، اس کو نجات دی گئی. بس اس کے جسم کو پانی نے باہر پھینکا، اور خدا کی کرنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے محفوظ بھی کرتے تھے، تو بادشاہ کی لاش کے جو ہے نو مسالے وسالے لگا کے محفوظ بھی کر لیا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اس آیت کی تفسیر میں بڑی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کی باڈی کو محفوظ کر دیا گیا مگر لوگوں کو پتا نہیں تھا. اب پتا چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ارے بھائی یہ تو وہی ممی ہے مسالہ لگا کے رکھی ہوئی. اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وہی ہے مصر کے جو عجائب خانے کے اندر جو رکھا ہوا ہے. اللہ نے اس کے جسم کو نجات دی، اس کا ذکر قرآن پاک میں فلیوم ننجیک ببدنی کا لتکون لمن خلفک، تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے نصیحت ہو جائے، عبرت ہو جائے، اور پتا چلے کہ جو رب ہوا کرتا ہے وہ ایسے مر کے نہیں پڑا رہا کرتا، تاکہ دوسرے لوگ ہمت نہ کریں کہ دیکھو ایسی ضرورت نہیں کر رہا، کچھ بھی بولو مگر یہ مت بولو کہ میں خدا ہوں. غرض یہ مضمون اس پر مجھے آ گیا کہ ترتیب کیا ہے مسلمانوں کے کام کرنے کی، ترتیب کیا ہے، کیا ہے مسلمانوں کا ذمہ. مسلمانوں کا ذمہ خود دین پر چلنا. اب چونکہ خود مسلمان دین پر نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں میں دین کی محنت کا ایک بہت بڑا لمبا کام ہے. کتنے سال لگیں گے بول نہیں سکتے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تحت کے اپنے تجزیے کے موافق 200 سال لگیں گے اس کام کو. 200 سال امت محنت کرے گی تو مسلمانوں میں دینداری آ جائے گی. تبلیغ والے بےچارے 70 سال سے محنت کر رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ تم 70 سال سے محنت کر رہے ہو کیا ہوا؟ خیر ان کو تو جواب دینے کا موقع ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں نتیجہ، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، ہم یہی چاہ رہے تھے. مگر یہ ہے کہ بھائی جب تم یہ ہو رہا ہے تو فیصلہ تو کچھ نہیں ہوا، کچھ چینجز تو نہیں آ رہے ہیں عالم کے اندر، بلکہ مسلمانوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی. تو پریشانی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اصلاح ہو رہی ہے وہ اس کا ایوریج کیا ہے. دو قسم کا ایوریج دیکھنا ہوتا ہے، ایک کوانٹٹی کے اعتبار سے کہ اصلاح کا ایوریج کوانٹٹی میں کیا ہے مسلمانوں کی، اور دوسرے کوالٹی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اصلاح کا ایوریج مسلمانوں کے اسلام کی کوالٹی میں کیا ہے، کیا کیا صحیح ہو رہا ہے، ان کا منہ صحیح ہو جا رہے ہیں، کرتا صحیح ہو جا رہا ہے، پائجامہ صحیح ہو جا رہا. بھائی یہ تو صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن اور بھی بہت چیزیں ہیں جو صحیح ہونے کی ہیں. معاملات ہمارے کیسے ہیں، معاشرت ہماری کیسی ہے، اخلاق ہمارے کیسے ہیں، ڈیلنگ ہماری کیسی ہے، کردار ہمارا کیسا ہے. پابندی سے نماز صحیح ہو گئی، لیکن اور بھی چیزیں تو بہت ہیں نا. تو کوالٹی کے اعتبار سے جو ہمارا ایوریج ہے وہ بالکل لو لیول پر ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل لو لیول پر ہے. اور ابھی 70 سال گزر چکے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، 50% کام جو ہے خراب دوسرے گروپوں نے کیا اس میں، 70 سال میں جو ریزلٹ یہ اس وقت آیا ہوا ہے نا، اس میں 50% کام جو خراب کیا ہے وہ دوسرے گروپوں نے کیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کو نہیں سمجھے کہ پہلے مسلمانوں نے دین کی محنت کر کے ان میں دین لانا ہے. دوسرے انہوں نے ایشو دیے لوگوں کو، مسلمانوں کو دوسرے پرپز دیے، دوسرے انداز دیے، محنت کرنے کے دوسرے رخ دیے. قوم ادھر دوڑ پڑی کہ شاید اسے کام بن جائے، محنت ڈیوائڈ ہو گئی. نہ صرف یہ کہ محنت ڈیوائڈ ہو گئی بلکہ اپوزیشن تیار ہو گیا، بلکہ دماغ اگینسٹ میں سے نکل گیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو کام تو بگڑ گیا پورا. انسان آدھا تو اپنے لوگوں نے بگاڑا اس کو بھی، پھر یہ 70 سال کو بھی 35 سال میں کر دیا، بلکہ 35 میں شاید بھوت بول رہا ہوں، کیونکہ چلو ایک دم ہی دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. ورنہ جو بگاڑا ہے قوم نے اس کی، تو اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی ڈائری میں ایک مرتبہ ایسے بہت ہنگامہ ہو گیا تھا مسلمانوں کے فساد وساد کا، اور مسلمانوں کی مغلوبیت اور بیچاروں کی بدحالی کا، تو وہ اپنا روزنامچہ لکھتے تھے. انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا، شاہ عبد القادر رائے پوری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ اگر مسلمان آج سے صحیح محنت کریں مسلمانوں کو صحیح کرنے کی، تو ان کو 200 سال لگیں گے مسلمانوں کے صحیح راستے پر آ جائیں. کیونکہ پوری قوم کی جو عمریں ہوتی ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں، قوم کی صحت جب خراب ہوتی ہے تو بھی سینکڑوں سال لے لیتی، قوم کی صحت پانے کے لیے سینکڑوں سال لگ جاتے، قوم جب عروج میں آتی ہے تو پھر سینکڑوں سال تک اپنے کو سنبھال لیتی، جب زوال میں جاتی ہے تو کھڑے ہونے کے لیے سینکڑوں سال لگ جاتے. جب مسلمان عروج میں آ گیا تھا تو حضرات صحابہ عروج میں لا کے دے دیے تھے. اب حیرت کریں گے کہ تابعین کے دور سے ہی، تبع تابعین کے دور سے ہی جو ڈاؤن فال شروع ہوا تھا، ناقابل تصور تھا جو گڑبڑی شروع کی تھی لوگوں نے، مگر کیونکہ کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ پاک نے تائید فرما دی تھی، اور اس میں اچھے اور برے پھر دونوں قسم کے مکس ہو کے چلتے تھے، سنبھالنے والا طبقہ بھی تھا، ایک ہدایت کرنے والا بھی تھا، راستہ بتانے والا بھی تھا، رہبری کرنے والا بھی تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا، 1000 سال نبھا لیا ان لوگوں نے، 1000 سال، 1000 سال مسلمان نبھ گئے، جبکہ دوسرے 100 سال سے گڑبڑ شروع کر دی تھی مسلمانوں نے اپنے اندر. بنو امیہ کے قصے، بنو عباس کے قصے اگر آپ پڑھیں گے، بنو امیہ کی بادشاہت کے زمانے میں، بنو عباس کے بادشاہت کے زمانے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس تاریخ کو پڑھ کے، جو ایک دوسرے کا انتقام لینے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں، اور ایک دوسرے کی حکومت کو ختم کرنے میں، اپنی حکومت کو جمانے میں جو کاروائیاں انہوں نے کی ہیں، سنایا نہیں جا سکتا عوام میں، اتنے بھیانک ہیں. پھر اپنی عیاشی، بدماشی، دنیا پرستی، اس کے واسطے جو کچھ کیا تھا وہ ایک دوسری کہانی ہے. اس کے باوجود اللہ نے سنبھالے اس کو، ادھر کا آدمی اچھا نہیں تھا تو ادھر کا اچھا کر دیا، اچھا کھڑا کر دیا، ادھر کا اچھا کر دیا، وہ ملک اچھا کھڑا کر دیا، ایک سلسلہ چلا 1000 سال. اب جب شروع ہوا زوال، تو ظاہر ہے کہ جب زوال میں جائیں گے تو جاتے جاتے بھی کافی ٹائم لگے گا، پھر وہاں سے آپ اٹھنا چاہیں گے تو اٹھتے اٹھتے بھی آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. اصل یہ مین کام چین ہے، اصل میں مسلمانوں کو صحیح کرنے کا کام، غیروں تک پوری بات کے پہنچا دینے کا کام، اور پوری بات کے پہنچانے سے مراد ہے میسج کو صحیح طریقے پر منتقل کرنا، پوری ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ کہ جن صفات سے آدمی بات کو لیا کرتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ میں اس دین کی امانت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا. اگر ہم اپنی والی صفات اور اپنے والے کیریکٹر کے ساتھ میں جب پیش کرتے ہیں تو وہ خود ان کے پاس ریجیکٹ کرنے کے لیے کافی ثبوت ہو جاتا ہے. بھائی تم پیش تو یہ کر رہے ہو لیکن تم خود کیا ہو؟ اب اگر وہ چیز عمل کرنے کی نہیں ہے، جیسے کہ تم نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ اور اگر عمل کرنے کے بعد بھی وہی کھڑے رہنا ہے جہاں پہ تم کھڑے ہوئے، تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں، وہاں بہت اچھے ہیں، یہ بولتے ہو. صفات نبوی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات اور ان کے اخلاق کے ساتھ میں منتقل کر دینا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں دعوت کا ذکر ہے وہاں وعامل صالحا کی قید ہے، وقال انني من المسلمین کی قید ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. عمل صالح کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ جب دعوت ہوگی تو وہ قول حسن بنے گی. ان دو شرطوں کے ساتھ وہ دعوت قول حسن ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی وہ قول حسن. اس کے بغیر تو دھتکار دینے کے لیے بس ہے. تو ان صفات کے ساتھ میں یہ امت پوری انسانیت تک پیغام پہنچا دے، پھر اس کے بعد میں اللہ سے بول دے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کہہ دینا. اس امت کی دعائیں ایسی قبول ہوں گی جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، حدیث میں ہے. اب اندازہ لگا لیجئے، پھر وہ بالکل رزلٹ ٹھیک ٹھیک دو اور دو چار کی طرح سے نتیجہ سامنے آ جائے گا. اس لیے اس علم سے بھی اچھی طرح آدمی کو بہراور ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلات قرآن پاک میں دی گئی ہیں اس کا تیسرا حصہ ہے جو آپ کے سامنے گوش گزار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل, یہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ پاک رسولوں کو جمع کریں گے, پیغمبروں کو جمع کریں گے, سارے پیغمبر اکٹھے ہو جائیں گے, 124,000 پیغمبر جتنے بھی آئے سب. دوسرے تو جمع ہوں گے ہی لیکن پیغمبر بھی جمع ہو جائیں گے, کسی ایک سے معاملہ نہیں ہے, پورے پیغمبروں سے معاملہ ہے, لاکھوں پیغمبر, 100,000 سے بھی زیادہ خاص اللہ کے پیغمبر جن کے پاس وحی آتی تھی. فیقول ماذا اجبتم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں سے فرمائیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. یہ سوال بڑا عجیب ہے اور اس کی مصلحت بڑی عجیب ہے. ایک آدمی بہت زیادہ غلطی کرے تو زیادہ غصہ آنے کی صورت میں اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو یہ کیوں کیا, جو اس کے نگران تھا اس سے پوچھا جاتا کہ اس نے کیا کیا, کیونکہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو مخاطب بنایا جائے, اس سے پوچھا جائے. اس کو تو ابھی بتانا ہے کہ اب کرنا کیا ہے اس کا, اس کو تو اس کے انجام کو پہنچا دینے کا ہے. تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ماذا وجب تم, تمہیں جواب کیا دیا گیا, جب تم نے پیغام پہنچایا تھا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا. یہ اس دن اللہ پاک کی عظمت کے ظہور کا, بہت زیادہ عظمت اور جلال کا ظہور ہوگا. ویسے تو اللہ پاک کی عظمت ہر وقت ظاہر ہے لیکن وہ وقت خاص اللہ پاک کی عظمت اور شان کے ظاہر ہونے اور اللہ کے جلال کے ظہور کا وقت ہوگا. پیغمبروں کو اللہ پاک پوچھ لیں گے, ان سے یہ سوال ہوگا کہ ماذا وجب تم, قال لا علم لنا, سارے پیغمبر کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, حالانکہ انہیں تو پتا ہے کہ جواب کیا دیا گیا, انہوں نے محنت کی, سب نے سب کو پتا ہے, لیکن کہیں گے لا علم لنا. اور اس کے بعد کہیں گے ان کانتا علام الغیوب, بے شک آپ غیب کو جاننے والے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی شفقت ہوگی کہ وہ اپنا کھلم کھلا مخالف ہونا ان کو بتائیں گے نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ اللہ میں نکال لیں ان کے لیے, لا علم لنا. اور دوسرا مطلب یہ بتایا مفسرین نے کہ اصل ایمان کی حقیقت دل میں ہوا کرتی ہے, ظاہر میں کوئی آدمی مانتا ہے تو جو مانتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ حکم لگانا آسان نہیں, وہ تو اندرونی چیز ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کا اندر سے کیا معاملہ تھا. اسے کہیں گے کہ جو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے لیکن جو اندر کی بات ہے وہ تو آپ ہی کو پتا ہے, لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس موقع پر جہاں اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا حضرت عیسیٰ کو بھی لایا جائے گا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک, اس میں پھر یہ ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد گنایا جائے گا. جب اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہیں اور تمہاری والدہ پر کی ہیں, جس وقت میں کہ میں نے تم کو جبرائیل کے ذریعے سے تائید کی تھی اور تم بات بھی کرتے تھے لوگوں سے بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی, کہولت میں بھی, پیچھے آ چکا ہے یہ واقعہ. اور پھر اس کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ خاص نعمت ہوئی کہ میں نے تم کو کتاب کی تعلیم دی, حکمت کی تعلیم دی, تورات کی تعلیم دی, انجیل کی تعلیم دی. یہ عجیب بات ہے کہ تورات اور انجیل اور حکمت کے ساتھ کتاب کا لفظ بھی برابر آتا ہے عیسیٰ کے ساتھ. پچھلی آسمانی کتابیں, دوسری آسمانی کتابیں بے مراد ہو سکتی ہیں, قرآن پاک کا علم بھی ان کو ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کا بھی علم ہوگا, کتاب سے قرآن پاک مراد ہو سکتی ہے, کیونکہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک ہی کے موافق فیصلہ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باضابطہ خواندگی کا کام تو کرے نہیں, مگر ان کو کتاب کا علم ہو جائے گا. فرما وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو نعمت میں نے تمہیں دی تھی, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي, جب تم پرندہ بناتے تھے, جب تم مٹی سے بنا لیتے تھے پرندے کی طرح میری اجازت سے. اس سے پہلے بھی اذنی کا لفظ نہیں تھا, یہاں پر آ گیا کیا, وہ جو ہوتا تھا وہ اللہ پاک کے اذن سے کرتے تھے اور اذنی ہی سے اس میں پھونکتے تھے, اور اس کو قم باذن اللہ کہتے تھے, اللہ کے اذن سے تو کھڑا ہو جا, اور اللہ کے اذن سے تو زندہ ہو جا, اور اللہ کے اذن سے تو اڑ جا, یہ کہا کرتے تھے اس کو. تو باذنی کی قید ہوتی تھی وہاں پر, فتکون طیرن باذنی, تو جب تم فتن فکو فیہا تم اس میں پھونک دیتے تھے, فتن فکو پیرا, پھر وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے, تمہارے کہنے سے نہیں بنتا تھا, اس میں میرا حکم ہوتا تھا اس سے وہ بنتا تھا. وتبری الاکمہ والابرص, پھر تم اچھا کر دیتے تھے مادردار اندھے کو اور جزامی کو میری اذن سے, میری اجازت سے, میرے حکم سے. واستخرج الموتى باذنی, اور جب تم قبروں سے مردوں کو زندہ نکال لیتے تھے میری اذن سے, میرے اذن سے, جیسے قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے اور کہتے قم بإذن اللہ تو باہر آ جاتا تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے آپ کو بچا لیا تھا. اس سے پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتی نہیں ہو سکی ان کو قتل کرنے کا. إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, جب آپ ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, کافروں نے ان میں سے یہ کہا تھا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. جتنے معجزات اور جتنے دلیلیں آپ ان کو دیتے رہے, پروف ظاہر کرتے رہے, اس پر ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور یہ بھی ایک نعمت ہے اور وہ وقت بھی ہے یاد کرنے کا کہ میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف. اب اللہ پاک یہاں ایک اور بات فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ من انصاری الی اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ, نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کفر کو محسوس کیا لوگوں سے تو کہا کہ بھئی کون ہے میری مدد کرنے والا. حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواریوں کے بارے میں فرمایا کہ حواریوں کو مدد کرنے کے لیے میں نے اٹھایا تھا. اللہ یہ فرما رہے ہیں, وہاں نہیں ہے اس کا ذکر. وہاں تو یہ ہے کہ حواریوں نے کہا کہ اللہ, اے عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ رسول اللہ, ہم ہیں مدد کرنے والے, اللہ کے لیے مدد کریں گے, مدد کی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حواریوں کو کس نے کھڑا کیا تھا, میں نے کھڑا کیا تھا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, میں نے حواریوں کے پاس وحی بھیجی تھی, ان آمنوا بی وبرسولی, کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ, یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یا پھر ان کو الہام کے ذریعے سے, منامات کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. ان کے دل میں اس کا القاء کیا گیا تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ, میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں, جو بولیں گے وہ کرنے کو تیار. اصل یہی ہے, کام جو ہوا کرتا ہے وہ ماننے پر ہوگا کہ جو کہا جائے وہ کام کرنا, وہ آ جائے امت کو. نہ اس میں جان کی پرواہ کی جا سکتی, نہ مال کی پرواہ کی جا سکتی, نہ عزت کی پرواہ کی جا سکتی, نہ خواہشات کی پرواہ کی جا سکتی, نہ جذبات کی پرواہ کی جا سکتی. اور یہ جو مسلم جو انصار تھے, انصاری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ ایسی ہی صفت کے تھے. اشد اننا مسلمون, آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت تمہارے ساتھ ہوئی تھی کہ حواریوں نے کہا تھا, اے عیسیٰ ابن مریم, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیں. یہ پوچھا تھا. یہ واحد زبان ہوتی ہے جس میں استطاعت کا سوال پہلے ہوتا ہے. ایک خاص لینگویج کی خصوصیات ہوتی ہیں. کسی زبان میں یہ جملہ نہیں ہوا کرتا عام طور پر, کین یو ڈو دس, یہ نہیں ہوتا کبھی. یہ اسی زبان کی خصوصیت ہے. یہ زبان میں یہ خصوصیت قوم سے آئی ہوئی ہے, اور یہ قومی خصوصیت اتنی پرانی ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہی کہا تھا, حل یستطیع ربک. یستطیع جو ہے نا, کین کے معنی میں, کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. حل یستطیع ربک, کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے, یہ انہوں نے پوچھا تھا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کر نہیں سکتا اس ڈاؤٹ کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں, بلکہ پوچھنے کا اسلوب ہی یہ ہوتا ہے ان کا. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو, اگر ایمان والے ہو. کیسی بات کر رہے ہو, اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا, سب کر سکتا ہے. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کرو بولنا, یہ تو ڈرنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی جرت کر رہے ہو تم کہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہو, اسپیشل معاملہ کرو ہمارے ساتھ کہ آسمان سے دسترخوان اتار دو. اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایسا مطالبہ نہیں کیا جاتا, اور اپنی طرف سے ایسا آزمایا نہیں جاتا اللہ کو, اور اپنی طرف سے ایسا چیلنج نہیں کیا جاتا خدا کی قدرت. اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے, جب تمہاری قدرت میں تو ایسا کرو بھائی, کیوں کریں, تمہارا باقی ہے کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنا یہ بہت بڑی بےہودگی ہے. اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, اور یہ فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہیں تو ڈرنا چاہیے. ایمان والا ایسی بات نہیں بولا کرتا, ایمان والا یقین رکھتا ہے اللہ کی قدرت پر, اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دیکھتا ہے, جو اللہ کر رہے ہیں کائنات کے اندر وہ انہیں کی قدرت سے تو ہو رہا ہے. ایمان لانے کے واسطے یہ چیز بس ہے, مزید یہ کہ یہ کام کرے تو میں سمجھوں گا کہ وہ تو قدرت والا ہے, نہیں تو میں سمجھوں گا کہ تو قدرت والا نہیں ہے, تو مت سمجھ. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ یہ سوال تم کو نہیں کرنا چاہیے. علماء نے فرمایا کہ اس میں یہ سبق ہے کہ اپنی طرف سے تجویز نہیں کرنا چاہیے کہ یہی چیز ہونا چاہیے, ایسی ہونا چاہیے, اتنی ہونی چاہیے, کبھی اس کا مطالبہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک کے علم میں وہ چیز کیسی ہے تمہارے حق میں تم کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارا تم کو نہ دینا اس کے وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو, دے کر تمہارے حق میں نقصان ہو جا سکتا ہے. فرض کرو مل گئی چیز اور اس کے بعد ایمان بھی نکل گیا اس کی وجہ سے, تو ایمان کے مقابلے میں چیز کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے. یا مل گئی لیکن وہی چیز جو ہے نا سر پہ بیٹھ گئے آدمی کے اور اس نے جو ہے نا کوئی نقصان پہنچا دیا. ایک آدمی بیٹا ہونا بیٹا ہونا بیٹا ہونا بول کے مصر تھا, بیٹا ہو گیا, جیسے تھوڑا سا باشور ہوا وہ بابا کے سینے پہ بیٹھ کے خنجر کھوپ دیا. وہ بیٹا اس لیے نہیں ہو رہا تھا, وہ ضد کرنے سے ہوا, تو جو لے کر آنا تھا وہ لے کے آ گیا. وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس میں تجویز اپنی طرف سے نہیں ہونا کہ یہ چیز ہو نہیں ہونا. اور اصل میں یہ ایک حدیث کی روشنی ہے, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جس حالت میں رکھا ہوا ہوں آزمائش کے لیے بندے کے لیے وہی حالت ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسری حالت جو بندہ چاہ رہا وہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے. کبھی بھی اس میں وہ امتحان نہیں دے سکتا. امتحان اگر وہ دے سکتا ہے تو اسی کنڈیشن میں دے سکتا ہے, غریب اپنی غربت میں, امیر اپنی عمارت میں, تندرست اپنی تندرستی میں, بیمار اپنی بیماری میں. جو بیمار ہے وہ تندرستی کا امتحان نہیں دے سکے گا, یہ اللہ کو معلوم ہے, تبھی اس کے لیے بیماری تجویز ہوئی. جو تندرست ہے وہ بیماری کا نہیں دے سکتا, جو امیر ہے وہ غریبی کا نہیں دے سکتا, جو غریب ہے وہ عمارت کا امتحان نہیں دے سکتا. یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے, اور حق تعالیٰ شانہ فیل کرنا نہیں چاہتے, کامیابی کا چانس رکھنا چاہتے. فرمایا کہ جس بندے کے لیے میں نے جو حالت تجویز کی ہے امتحان دینے کے لیے وہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کی جو حالت ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے, وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے اپنی طرف سے تجویز نہیں. اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو پھر حواریوں نے کہا کہ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہوں, اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں, یا ہم کو یقین نہیں ہے, یہ کوئی اور بات ہے, بلکہ ایک اور بات ہے. وہ کیا؟ قالوا نريد ان ناكل منها, کہنے لگے ہم کھانا چاہ رہے ہیں. قالوا نريد ان ناكل منها, اللہ پاک کو قدرت والا ہے, پکا کے ہم کھائیں تو کیا, بغیر پکا پکایا آسمان سے آئے تو کیا, انجوائے کریں گے بس, ہم کھانا چاہ رہے ہیں. ہم نريد ان ناكل منها. نمبر دو, وتطمئن قلوبنا, دوسری بات یہ کہ دلوں کو اطمینان ہو جائے گا. جو بات یقین کا ہے, یقین کا جو درجہ ہے اس میں ایک عین الیقین اور ایک حق الیقین, کہ جو واقعہ پر آدمی یقین رکھتا ہے وہ واقعہ پریکٹیکلی جب دیکھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت ایک دوسری ہوتی ہے. تو کہیں وسط میں ان قلوب نہ ونا علما ان کا صدق دانا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے, وہ بھی ہم جان لیں گے. اللہ کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے وہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. ونکون علیہا من الشاہدین, اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے کہ بھائی اللہ, ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تھا, عیسیٰ ابن مریم نے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فرما دیا تھا, ہم گواہ ہیں, لوگوں کو تبلیغ میں سہولت ہو جائے گی. ونکون علیہا من الشاہدین, ہم گواہ ہو جائیں گے بھائی, جب کوئی خاص واقعہ ہو اور اس پر کچھ گواہ ہو جائیں اور اس کی پبلسٹی صحیح معنی میں ہو تو اس کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے, لوگ مان جاتے ہیں, لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. تو یہ چار باتیں انہوں نے کہی, کہ ہم خود ہی کھانا چاہ رہے ہیں, دوسرے کہ دلوں کو اطمینان بھی ہو جائے گا, چوتھے آپ کے وعدوں پر, آپ کے کہنے ہوئے پر ہم کو اور زیادہ یقین بڑھ جائے گا, تیسرے اور چوتھے یہ کہ ہم خود بھی شاہدین میں سے ہو جائیں گے, ہم خود بھی گواہوں میں سے ہو جائیں گے اس واقعے کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ان کی درخواست کو قبول فرما لیا, اور پھر اللہ سے دعا کی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے ہمارے اللہ اور اے ہمارے رب, اتار دے ہم پر دسترخوان کو آسمان سے, ہم پر ایک ہمارے اوپر ایک کھانا جو ہے نا وہ اتار دے. انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پہلے لوگوں کے لیے جو بھی اسلام قبول کیا اور بعد میں والوں کے واسطے یہ عید بن جائے گی, ہمارے عید کا دن ہو جائے گا, یہ خوشی کا دن ہو جائے گا, ہم یادگار بنا لیں گے اس کو اپنا. تکون لنا عید لاولنا, ہمارے پہلوں کے لیے یہ عید ہو جائے گی, ہمارے بعد والوں کے لیے یہ عید ہو جائے گی. وآیۃ منک, اور آپ کی ایک نشانی ہو جائے گی, بے شمار نشانی آپ نے مجھے دی ہیں, بے حیائے موتا کا نشانی دی, ارجنا والا پرندے کو زندہ کرنے کی, پرندہ بنا کے پھونک دینے کی نشانی دی, اکما اور ابرس کو اچھا کرنے کی نشانی دی, گھر میں کیا کھا کے آتے ہیں وہ بولنے کی نشانی دی, کیا جمع کر کے آتے ہیں وہ بولنے کی نشانی دی, بچپن میں بولنے کی نشانی دی. جو بے شمار آپ نے نشانیاں مجھے دی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہو جائے گی کہ میرے کہنے پر آپ نے سنا چنایا دسترخوان بنا بنایا کھانا بھیج دیا اور ہم نے بس کھایا اس کو. ورزقنا, پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کو رزق عطا فرما دیجیے. وہ ہم تو خیر الرازقین, آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. روٹی زمین میں سے نکال کے پکا کے دینا وہ بھی آپ ہی کرتے ہیں, پورے مراحل وہ اللہ ہی طے کراتے ہیں، تو طے ہو کے روٹی آتی ہے سامنے، اور ان سب چیزوں کے بغیر روٹی اوپر سے آ جائے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. ان سب مراحل کے بغیر کھانا پک کے آ جائے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. قال اللہ انی منزلہ علیکم. اب وہ تو حواری کہہ رہے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا بہت خاص معاملہ تھا اللہ کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی خاص. حضرت عیسیٰ کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما دیتا. اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے بس ہو گئی بات. قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اتاروں گا اس کو تمہارے اوپر. لیکن ایک بات ہے، یہ چیز جو دی جا رہی ہے وہ مطالبے پہ دی جا رہی ہے. مطالبے کی نشانی غیر مطالبے کی نشانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بغیر مطالبے کی نشانی جو دی جاتی ہے اس کو ماننے نہیں ماننے کا چانس دیا جاتا ہے، ڈیل ہوتی ہے اس میں کہ نہیں ماننے پر محاسبہ ہوگا لیکن آخرت میں ہوگا. مطالبہ جب تم نے ایک ڈیمانڈ کیا، پھر ہم نے اس کو پورا کیا، تو پھر تم کو ہماری بات نہیں ماننے کا موقع نہیں رہے گا. بھائی تم نے کہا تھا نا کہ اگر تم ہم دے دیں گے تو مان لیں گے، چلو دے دیا، اب پھر بھی نہیں مانیں گے تو اب کیا چیز باقی رہے گی؟ اس پر بھی جو نہ مانے ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منواتے ہیں دوسرے انداز میں. ہمارے یہاں مثلا مشہور ہے کہ جوتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو پھر جوتے ہی چاہیے. تو اس لیے اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ انی منزلہ علیکم، میں اتار رہا ہوں، لیکن سمجھ ایک پر بعد منکم، جو کفر کرے گا اس کے بعد، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا سخت عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں نے کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا ہو. یہ اللہ نے فرمایا، یہ طے ہے بات. اب مگر دعا تو کر چکے تھے، اور بنی اسرائیل وہ حواری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم مانیں گے مانیں گے. لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معاہدہ اتار دیا. بعض آپ کا فرشتوں کے جلو کے اندر دسترخوان اترتا تھا، اس کے اندر روٹی بنی ہوئی ہوتی تھی، گوشت بنا ہوا ہوتا تھا، مچھلی ہوتی تھی، ایک طرف سرکہ ہوتا تھا، ایک طرف نمک ہوتا تھا، بہت سی چیزیں. بعض آپ کا ایک چنا ہوا دسترخوان انتہائی پر تکلف جو ہے یہ اترتا تھا اور سب کھا سکتے تھے. اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے مت رکھنا، اس کو چھپانا مت، جو بچ گیا وہ خود ہی ختم ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے، جو آتا رہے وہ کھاتے رہو. مزاج ہے لوگوں کا، آدمی بڑا حریص واقع ہوا ہے، لالچی واقع ہوا ہے، خود غرض واقع ہوا ہے، تحفظ پسند واقع ہوا ہے، ریزرویشن والا واقع ہوا ہے، ریزرو چاہتا ہے کچھ کرو اس کا، کیا پتہ چلے گا، آسمان سے تو آیا ہوا ہے. میں جانے والا اس نے خیانت کی، خیانت کی کیا صورت ہے یہ نہیں بیان کی گئی، مگر ہوئی خیانت. عام مفسرین فرماتے ہیں ادخار کی خیانت کی، جمع کر کے رکھنے کی خیانت کی، کہ اللہ نے کہا تھا کہ جمع نہیں کرنا اس کو، یہ آسمان سے آنے والی روزی ایسی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، میدان تیہ میں یہودیوں نے بھی کیا تھا، تو وہاں پہ بھی ایسے ہوا تھا معاملہ. بس انہوں نے وہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اس میں انوالو تھے سب کو سور اور بندر بنا دیا، اور جب سور اور بندر بنا دیا تو عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا. سور اور بندر بنایا، دنیا میں ذلیل کیا، اسی حالت میں مارا ان کو، پھر اس کے بعد میں ان کو عذاب میں پکڑ لیا گیا، کیونکہ موت دے کر عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا. وہ فرما دیا تھا اللہ نے کہ فإنی أعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مطالبے کی نشانی نہیں ظاہر فرمائی، کیونکہ پھر اس کے بعد میں رسکی ہو جاتا ہے بہت معاملہ. اور ویسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس امت کے ساتھ کہ اس امت میں نبی کے ہوتے ہوئے ایسی بےہودگی کبھی نہیں ہوئی. صحابہ کرام نے جو تربیت پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا کیریکٹر ہے، جو ان کے صفات ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں، اس کا ہزاروں حصے میں بھی ان سے غلطی نہیں ہوئی اللہ کے شکر. اللہ نے ایسا ان کو چنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر صحبت سے ایسے کمالات ان میں منتقل ہوئے کہ اس قسم کی کبھی پوری سیرت مبارکہ میں آپ کو ایسی کوئی بےہودگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کیوں نہیں ملے گی، کبھی بھی، کبھی بھی نہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ سے بہت خوش، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو چنا، اور اسی وجہ سے قیامت تک کے واسطے ان کے سلسلے کو اللہ نے جاری کر دیا کہ یہ ایسا گروپ ہے کہ جس کو قیامت تک کے لیے چلا دیا جائے تو وہ کام کر لیں گے، سنبھال لیں گے، ورنہ وہ دوسروں کو اگر رکھتے قیامت تک کے واسطے تو وہ تو پتہ ہی ہے، وہ تو نبی کے سامنے ایسی حرکتیں کر چکے ہیں. اب دیکھو فرعون کا قصہ میں نے سنایا نا آپ کو، کہ جب ڈوب گیا پانی میں، سامنے ڈوبا، سمندر میں سے خود نکل گئے، پیچھے وہ ڈوب گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں ڈوبا گیا بھاگ گیا. اس قوم یہ مزاج ہے، اس مزاج میں اور صحابہ کے مزاج میں آپ دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی تناسب ہی نہیں دونوں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تاریخ میں جو آئے تو تاریخ تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ لے کر اعزاز میں صحابہ، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، یہ صحابہ کا جملہ ہے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر، یہ صحابہ کا جملہ ہے جو وحی کی شکل میں قرآن پاک کا لفظ بن کر آیا، تو جبرائیل علیہ السلام جب اس کو لے کر آئے تو 70,000 فرشتے ساتھ میں آئے تھے، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے سنا اور مانیں گے، اس سے پہلے کمبختوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ سمعنا واطعنا، سن تو رہے لیکن ہوگا نہیں ہم سے، سن تو رہے لیکن ہوگا نہیں ہم سے. اصل میں آج جس طرح کی تربیت ہمیں چاہیے وہ یہی ہے کہ سمعنا کے بعد میں اسینا والی بات نہ آئے، اور محنت کرنے سے دین پر، محنت کرنے سے ایمان پر، محنت تربیت لینے سے، نفس کشی کرنے سے یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے آدمی میں کہ سمعنا بولے اور اطاعنا بولے. سن لیا نا آپ کی بات، کر کے بتا دیں گے، کیا ہوگا، جان چلی جائے گی، جانے دی، مال چلا جائے گا، جانے دی، بے عزت ہو جائیں گے، ہو جانے دی، ہماری عزت ہی کیا. اور کیا ہر زمانے میں امت میں ایسے افراد ہزاروں میں پیدا ہوئے، آپ حیرت کریں گے، ہزاروں نے لاکھوں میں پیدا ہوئے، 1400-1500 سالوں سے اس امت میں ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں میں پیدا ہوتے رہے جو وقالوا سمعنا واطعنا کا مصداق ہوتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی برکت ہے جو اس امت کو حاصل ہوئی، آپ کا فیض ہے. یہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے دعا منگوا، درخواست کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر معاہدہ ناکہ نزول ہوا، اور اس سے ہر قسم سے انہوں نے انجوائے کیا مگر اس میں خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے بھی سخت سزا دے دی. یہ بہرحال اللہ پاک کی نعمت حضرت عیسیٰ پر تھی کہ عیسیٰ نے کہا تو یہ قدرت کی نشانی اللہ نے دکھا دی، تو اللہ پاک اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ نعمت میں نے کی، یہ نعمت میں نے کی، یہ نعمت میں نے کی، اور ان سب چیزوں کو اللہ پاک بیان کریں گے تاکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لوگ غلط رائے رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، وہ دور ہو جائے کہ نہیں یہ ہمارے بہت محبوب اور خاص رسولوں میں سے، العظم پیغمبروں میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان کو اتنا بڑھایا کہ ان کو خدا ہی بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ پاک اس کی بھی اصلاح فرمائیں، اور قیامت میں ان کے واقعے کو ایسے انداز میں لایا جائے گا کہ انسانیت کانپ اٹھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کا واقعہ، دوسرا پہلو واقعہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، سارے پیغمبر ہیں، پوری مخلوق ہے میدان حشر میں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے ایک دوسرے سے، اور سب یوم اجمع اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے کہ سارے پیغمبر جمع ہیں، پھر عیسیٰ کو بھی لایا جائے گا، ان کی باری بھی آ جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرمائیں گے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ سے، اور وہ ایسا جلال کا منظر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام لرزنے لگیں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روئے روئے سے خون ٹپکنے لگے گا اور کانپنے لگیں گے عیسیٰ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور ان سے نہیں پوچھ رہے جنہوں نے معبود بنایا، عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بولو کیوں، کیا ہوا، یہ کتنا بڑا منظر ہے، بہت سخت منظر ہوگا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی کہ مجھے بنا لو، وہ امی اور میری ماں کو بنا لو، کیا الہ بنا لو، معبود بنا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے نہیں کہا یہ. اور ایک جواب نہیں، لائن سے جواب آپ دے رہے ہیں، معذرت کریں اللہ کے سامنے کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں تھا، میں نے نہیں کہا یہ، میرا کوئی حق ہی نہیں تھا یہ کہنے کا. ان کن تو قلتو ہو فقط عالم تہ، اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو معلوم ہے، آپ سے تو کوئی چیز چھپی گئی نہیں، اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو معلوم ہے. تعلم ما فی نفسی، جو میرے جی میں ہے وہ آپ جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسی، جو آپ کے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کے جاننے والے ہیں. ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی بات جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جو وہی معذرتی کا سلسلہ چل رہا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتني به، نہیں کہا میں نے ان سے وہی مگر وہی بات جو آپ نے فرمائی تھی. ان اعبد اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح ظاہر فرما دے رہے ہیں کہ یہ بیان دیں گے تاکہ جو ان کو اللہ کے علاوہ معبود بنانے والے ہیں ان پر حقیقت آشکار ہو جائے کہ دیکھو یہ جن کو تم پوجا، جن کو تم معبود بنائے ہوئے تھے، خود ان کا یہ بیان ہے، یہ پیغام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور وہاں سارے اولین آخرین کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان دے دیں گے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان میں گواہ تھا جب تک ان میں تھا، میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہی دیتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، ان کو صحیح راستے پہ رکھتا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے میرا مجھے وفات دے دی، موت دے دی، تو اب آپ ہی نگران تھے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اب آپ ہی رقیب تھے ان پر. اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نہیں ہے تو پھر ان کو پکارنا اور وہ سن رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا اور ان کو کچھ بولنا، یہ خود ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون ان کو پکار رہا ہے، کیا پکار رہا ہے. جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ان کو پکار رہا ہے اور کیا پکار رہا ہے. وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، آپ تو ہر چیز پر شہید حاضر ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اس کے بعد حضرت علیہ السلام یہ درخواست کریں گے اگر آپ عذاب دے دیں ان کو ان کی غلطی کی وجہ سے تو آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ معاف کر دیں ان کو تو آپ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں. جن کے لیے حکمت سمجھیں گے معاف کرنا، معاف کریں گے، اور جن کے لیے سزا دینا طے کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتا. آپ عزیز ہیں، غلبے والے ہیں کہ وہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتا. آپ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بے قصور کو پکڑ کے سزا دے دیں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ قصوروار چھوٹ کے بھاگ سکیں. وہ تو آپ کے سب آپ کے کنٹرول میں ہیں. ان تو عزب ہوں پہ ان میں ہوں عباد ہو، ان تب پھر لوں پہ ان میں کنٹرول عزیز الحکیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب اس قسم کے واقعات پڑھتے تھے تو کوئی آیت آپ کے مطلب کی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو اپنے مطلب میں لے کے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے اور اپنی امت پر اس کو اپلائی کرتے تھے. اور آخرت میں چونکہ یہ ہونے والا ہے تو آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام بولنے والے ہیں، حضور یہیں بولتے رہتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری رات اسی میں گزار دی. ان تو عزیب ہوں پہننے میں عبادی، وہ ان تقسر لوں پہننے کا تو لازم رہتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، نماز پڑھ رہے تھے، اس پر یہ آیت آ گئی. جب یہ آیت آ گئی تو آپ نے اس کو دہرانا شروع کر دی اور پوری رات دہراتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، گاڑی آپ کی بھیگ رہی تھی، آنسو گر رہے تھے اور آپ اس کو دہرا رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے فجر کے وقت میں، کیا بات ہے، اس کا تکرار اتنا زیادہ کیوں ہے اور اس پر اتنی دقت کیوں ہے؟ فرمایا کہ عیسیٰ تو بعد میں بولیں گے قیامت میں، لیکن میں اب اپنی امت کے لیے یہی ابھی سے بول رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. فرمایا کہ آپ بے فکر رہیے، آپ غمت کیجیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. مجھے نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس میری دعا کو قبول کیا اور مجھے یہ بشارت دی ہے کل قیامت میں جو کفر نہیں کیا ہوا ہوگا اس کے حق میں میری شفاعت ہو جائے گی کسی نہ کسی مرحلے میں. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان ہو چکے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا نفع سامنے آ جائے. دنیا میں جو لوگ سچائی پر قائم تھے تو دنیا میں تو کنفیوز کرنا اور دنیا میں لوگوں کو دھوکے میں رکھنا، دھوکہ دینا، کچھ بھی بولنا، کچھ بھی کرنا، یہ سب چلتا تھا، لیکن جو واقعی سچائی پہ دنیا میں رہ گئے آج ان کا نفع سامنے آ جائے گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آدمی سچائی پر ہو اور دنیا میں کسی طرح کی ابتلا اور آزمائش میں آ جائے تو گھبرائے نہیں، چونکہ یہ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ نہیں، آ جائے گی بات سامنے. کیونکہ دنیا میں سچوں کو ہمیشہ مصیبت، پریشانی، بھگتنا، ابتلا، آزمائش، موقع مل گیا نہیں مل گیا تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ دنیا ایسی عجیب دھوکے کی جگہ ہے کہ یہاں ظلم کے ساتھ انصاف کا کریڈٹ آرام سے مل جاتا ہے، یہاں جھوٹ کے ساتھ سچ کا کریڈٹ آرام سے مل جاتا ہے، یہاں آدمی کو ذبح کر دیا جائے پھر اس کے ساتھ ہمدردی کا کریڈٹ آسانی سے مل جاتا ہے، یہاں آدمی کے نیچے تک پانی پہنچا دیا جائے اور اس کے جنال اس کی پوری طرح حفاظت اور سیفٹی پوری، یعنی اتنا دھوکہ دینے کی یہ جگہ ہے کہ صحیح کے سامنے آنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے یہاں کہ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم ان فاسقین صدقہم ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا نفع سامنے آ جائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ پاک ان سے خوش ہو چکا ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہو چکے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ ہے کامیابی جس کو وہاں کی سچائی، وہاں کا نفع جس کے لیے سامنے آ جائے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت اور ان سب کی بھی جو ان کے درمیان ہے، سب اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی کی چلتی ہے. ان سب پر تھوڑا سا اختیار دیا انسان کو امتحان کے لیے، بقیہ خود انسانوں پر بھی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. کوئی کچھ، جیسے آسمان اللہ نے بنایا ان کی چلتی ہے، سورج اللہ نے بنایا ان کی چلتی ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی کی چلتی ہے. ہماری خواہشات پوری تھوڑی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہی پوری ہوتی ہے. ہماری زندگی ان کے حکم سے، موت ان کے حکم سے، صحت ان کے حکم سے، بیماری ان کے حکم سے، عزت ان کے حکم سے، ذلت ان کے حکم سے، جذبات کا پورا ہو جانا ان کے حکم سے نہیں پورا ہونا, ان کے حکم سے خواہش پوری ہو جانا ان کے حکم سے نہیں ہونا, ہماری خلیل وما فیہن, جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس پر یہ ملک اللہ ہی کا ہے. تھوڑی چیزوں میں دیا ہوا ہے کہ ذرا ایسا بیٹھ کے بتاؤ, ویسا کر کے بتاؤ, نماز پڑھ کے بتاؤ, روزہ رکھ کے بتاؤ, حلال کھا کے بتاؤ, آرام سے بچ کے, تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے, ورنہ چلتی ان کی ہے. للہ ملک السماوات, اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا, اور اللہ ہی کے لیے ملک زمین کا, اور اللہ ہی کے لیے ملک ان تمام چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے. وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہ مختصر سا ترجمہ اور مفہوم تھا جو سورہ مائدہ میں حدیث علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعے سے متعلق تھا, وہ ذکر کر دیا گیا, آج اسی پر ختم کیا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر, ونسالك عظيمة الرشد, ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا. اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله, ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, انك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة, ونحن لا نثق الا بك, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اللہ ان خدمات کو قبول فرمائیے, اس میں استقامت نصیب فرمائیے, اس میں اخلاص نصیب فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. اللہ قرآن و حدیث کی فہم کو عام فرما دیجیے, اللہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی فہم داخل فرما دیجیے, ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دیجیے, ہمیں حکمت نصیب فرما دیجیے, ہمیں فہم عطا فرما دیجیے, ہمیں فقاہت نصیب فرما دیجیے. اے کریم آقا, کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر اس ملک میں خاص طور پر دین کا ایک ماحول زندہ فرما دیجیے. اللہ اسلام کی ہوائیں چلا دیجیے, ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے, اللہ ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے, اسلام کو نشاط ثانیہ نصیب فرما دیجیے, مسلمانوں کو صحیح اسلام پر جمنا آسان فرما دیجیے, اسلام کی تبلیغ کرنا آسان فرما دیجیے. اللہ اس امانت کو جو سارے لوگوں کے کام کی ہے اور سارے لوگوں کا کی نجات جس کے اوپر ہے, اس کو صحیح طریقے پر دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور دوسروں کے دلوں کو اس کے لیے کھول دیجیے. اے اللہ, آپ فتاح ہیں, آپ کھولنے والے ہیں, اپنے فضل و کرم سے دلوں کو کھول دیجیے اور ان کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے. اللہ پوری دنیا میں اسلام کو پھر زندہ فرما دیجیے, اسلام کو نشاط ثانیہ نصیب فرما دیجیے. اللہ جن کے اندر صلاحیت ہے, جو باصلاحیت ہیں, ان کو اسلام پر کھڑا فرما دیجیے, اسلام کی خدمت کے لیے کھڑا فرما دیجیے, ساری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائیے. یا اللہ, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ, اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اپنے کرم سے ان تمام کی جائز خواہشات کو اور حاجات کو پورا فرمائیے. اے اللہ, ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے دربار میں پیش ہے, اپنے فضل سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں رزق عطا فرمائیے برکت والا, رزق میں وسعت عطا فرمائیے, حلال روزی نصیب فرمائیے, روزی میں برکت عطا فرمائیے, روزیوں میں آسانی فرمائیے, جن کی روزیوں میں مشقت ہے ان کو آسان فرما دیجیے, جن کی روزیوں میں دوری ہے اس کو قریب کر دیجیے, جن کی روزیوں میں قلت ہے اس کو کثیر کر دیجیے, جن کو آپ نے بہت دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ, جو صاحب اولاد نہیں ہے ان کو اولاد والا بنا دیجیے. اے اللہ, نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, جن کو نرینہ اولاد نہیں ہے اپنے فضل سے عافیت سے ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائیے. اے مولا کریم, جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائیے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. اے اللہ, گھروں کے اندر پیار محبت کی فضا زندہ فرما دیجیے, ہر میاں بیوی میں اکرام اور محبت پیدا فرما دیجیے, ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنائیے, ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے زیادتی کرنے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ, گھروں کے ماحول کو اکرام کے اور اخلاق کے ماحول سے زندہ فرما دیجیے. اے مولا کریم, جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ, جو قانونی اعتبار سے کسی قدم کی پریشانی میں ہے, اپنے فضل و کرم سے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیجیے اور قانونی سہولتیں ان کو نصیب فرما دیجیے.
اے اللہ، اور جو اپنے خاندان والوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، جس کی جو حاجت رکی ہوئی ہے اٹکی ہوئی، اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آسانی فرمائیے، میدان حشر کی اے اللہ ہولناکی سے پریشانی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ وہاں ذلیل ہونے سے بچا لیجئے، دنیا میں بھی ستاری فرمائیے اور آخرت میں بھی ستاری فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، اول وہلے میں آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجئے، نام اعمال کی دیہات میں مرحمت فرما دیجئے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے، جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، جہنم سے پہلے ہی سے بچا لیجئے، ہمیشہ کے لیے بچا لیجئے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجئے، اپنی رضا والی زندگی میں مشغول فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال میں مشغول فرمائیے، اے اللہ اپنی رضا والی بندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا والے صفات ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.